أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وقال الله تعالى في مقام آخر: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو لفظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایک قابلیت اور دوسرا قبولیت، دونوں کے الگ الگ معنی ہیں. قابلیت کہتے ہیں کہ کسی بندے میں بہت اچھی عادات ہوں، صفات ہوں، ذہین بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، اچھے اخلاق کردار کا حامل بھی ہو، معاملہ فہمی بھی ہو، وقت کی نزاکت کے مطابق حالات کی سمجھ بھی رکھتا ہو، دین پہ چلنے والا ہو، تو اس آدمی کو قابل کہیں گے کہ اس کے اندر بڑی قابلیت ہے، آئی کیو لیول بڑا ہائی ہے، اس کی تعلیم بڑی اونچی ہے، اس کی پاور آف میمورائزیشن بہت اعلیٰ ہے، فوٹوگرافک میموری ہے، بڑا سمارٹ آدمی ہے، آئی کیو لیول زبردست ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کی قابلیت سمجھی جاتی ہیں. ایک لفظ ہے قبولیت. قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العزت کو پسند بھی آ جائے. یہ ایک الگ چیز ہے. عام طور پر تو ہوتا ہے کہ قابلیت ہو تو اللہ تعالیٰ قبولیت ہی عطا کر دیتے ہیں، مگر ضروری بھی نہیں ہوتا. قابلیت ایک چیز ہے، قبولیت دوسری چیز ہے. مثال کے طور پر شیطان کے اندر بڑی قابلیت تھی، اتنا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، حتیٰ کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا. ہزاروں سال عبادت کی، یہ کیسی قابلیت کی بات ہے. تو عابد تھا. اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عالم بھی تھا. اس لیے تو لاجک پیش کرنے لگا نا کہ انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. تو یہ منطق سمجھتا تھا کہ آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، لہذا آگ بہتر ہے مٹی سے، تو میں اچھا ہوں. اور وہ فرماتے ہیں کہ عارف بھی تھا، اس کو معرفت بھی تھی. وہ کیسے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو دھتکارا تو اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں تھے، مگر یہ جانتا تھا کہ عین اللہ تعالیٰ کے جلال کے عالم میں اللہ تعالیٰ کا جمال ان سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے تو کہنے لگا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انک من المنذری، چل تجھے قیامت تک ہم نے مہلت عطا فرما دی، تو یہ معرفت کی بات تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، مگر ایک عین اس میں نہیں تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا، محبت ہوتی، تو جب محبوب حقیقی نے حکم دیا تو بغیر چون چرا کے یہ فوراً سجدے میں چلا گیا، اس لیے دھتکار دیا گیا۔ اب بتائیے قابلیت کتنی ہے، مگر انجام اتنا برا ہوا کہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم۔ اب وہ ہزاروں سالوں کی عبادتیں کہاں گئیں، سب کو ٹھکرا دیا گیا کہ مالک الملک کے حکم کی نافرمانی۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو قابلیت کے باوجود قبولیت نہ پا سکا۔ دوسری مثال، فرعون بیعون اپنے وقت کا بہت زبردست بادشاہ تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال کی عمر پائی اور ایک دن بھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، اتنی اچھی صحت تھی اس کی، خزانے بھرے ہوئے تھے مال و دولت ہیرے جواہرات سے، اور اس کا اتنا کنٹرول تھا کہ اس کی قوم کا کوئی بندہ بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا، مگر کسی نے اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہ کیا، اتنی اس کی حکومت اسٹیبلشڈ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام پہنچایا تو اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنی قوم کو ایڈریس کرنا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قرآن عظیم الشان گواہی دے رہا ہے، بڑی اچھی پرسنالٹی میں بن سنور کے اپنے قوم کے سامنے آیا پوری زیب و زینت کے ساتھ، اور اس نے بڑی اچھی تقریر کی، کہنے لگا اے میری قوم، الیسنی ملک مصر ھذا، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، وھذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہروں کا نظام کیا نیچے میں نے نہیں بنایا۔ ایسی تقریر کی، قرآن مجید سے گواہی مل رہی ہے، فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنے قوم کی مت مار دی، سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ قابلیت ہے نا، مگر اتنی قابلیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہ پا سکا، اتنا تکبر اس کے اندر بڑھا، کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام برا کر دیا، فرمایا فالیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیا، آج ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تم عبرت کا نشان بنے رہو، اور تمہاری لاش کو دیکھ کے بھی تم سے عبرت پکڑے۔ تو قابلیت تھی، قبولیت نہ ملی۔ اور آگے آ جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، اور عبادت کرتے کرتے وہ مستجاب الدعوات کے مقام تک پہنچ گیا تھا. اس کا نام تھا بلعم باعور. جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی. ایسے رتبے پہ چلا گیا تھا. 400 سال کے قریب اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری. مگر ایک مرتبہ خطا کر بیٹھا, اور خطا ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے پھٹکار. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس نے خواہشات کی پیروی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی مانند ہو گئی. اب جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو دل کانپتا ہے. اللہ, ہماری تو عمریں 400 سال نہیں ہوتی. جس بندے نے سالوں سجدے کیے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ انجام یہ ہوا کہ آپ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے. تو قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو جہل سرداران قریش میں بڑی سگنیفیکینٹ حیثیت رکھتا تھا. جو جھگڑے لوگ نہیں سلجھا سکتے تھے ان تمام گتھیوں کو یہ سلجھا دیتا تھا. اس لیے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, داناؤں کا باپ. لیکن چونکہ دین قبول نہ کیا, اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ابو جہل ہے, جاہلوں کا باپ ہے. مال بھی ہے, عزت بھی ہے دنیا میں, لوگ پیچھے بھی چل رہے ہیں, بات لوگوں میں مانی بھی جاتی ہے. ان تمام قابلیتوں کے باوجود بالآخر اس کا انجام برا ہوا. ایک سرداران قریش میں سے تھا ولید. ولید, اللہ تعالیٰ نے اس کو 12 بیٹے دیے تھے. جب بیٹھتا تھا تو کچھ ادھر اور کچھ ادھر, تو لوگ اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے. اور وہ سمجھتا تھا کہ جتنا میرے پاس مال ہے, عزت ہے, اور جتنا میں ویل اسٹیبلشڈ ہوں, اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا تھا. سنیے قرآن عظیم الشان, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑیے مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا, اتنا مال اس کے پاس اور ایسے حاضر باش بیٹے اس کے پاس, سب کچھ کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ کہ بالآخر اس کا انجام برا ہوا, اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا. آپ سوچیں گے کہ یہ تو بہت دور کے زمانے کی باتیں, تو آپ کو ایک قریب کے زمانے کی بات سنا دیں. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی تھے, ایک کا نام تھا ابو الفضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی. دونوں کی فوٹوگرافک میموری تھی, بڑے اچھے شاعر تھے. چھوٹا بھائی ایک مرتبہ کوئی بات سن لیتا تو اس کو زبانی یاد ہو جاتی تھی, اور بڑا بھائی 2 دفعہ کوئی بات سن لیتا تو اسے بھی یاد ہو جاتی تھی. چنانچہ اگر بادشاہ کی کوئی شاعر منقبت لکھتا اور بادشاہ کے سامنے آ کر پڑھتا تو چھوٹا بھائی کھڑا ہو جاتا کہ بادشاہ سلامت, یہ تو میرے اشعار ہیں, یہ تو اس نے سرقہ کیا ہے, چوری کی ہے. تو وہ کہتا تمہارے کیسے؟ کہتے میں اس کو ریپروڈیوس کر دیتا ہوں. چنانچہ وہ کھڑے ہو کے وہ سارے اشعار پڑھ دیتا. اب ایک دفعہ شاعر نے پڑھے ہوتے, ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے پڑھے ہوتے, تو 2 دفعہ ہو جاتا. تو بڑا بھائی کہتا جی میں تصدیق کرتا ہوں یہ میرے بھائی کا کلام ہے, میں بھی سنا سکتا ہوں. اتنا ان کے پاس اللہ نے دماغ دیا تھا اور علم اتنا تھا، معلومات ایسی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی فارسی زبان میں، جس کو بے نقطہ تفسیر کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن پاک کی تفسیر میں با تا سا جیم خا زال غین یہ حروف استعمال ہی نہیں ہوئے، نون کا حرف استعمال ہی نہیں ہوا. اب بتائیے یہ کتنی بڑی مشکل بات ہے. ایک تو قرآن مجید کی تفسیر لکھنا ہی اتنا مشکل کام کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اور ایک ایسی تفسیر کہ اس کو لکھنے میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہ کیا جس کے اندر نقطہ لگا ہوا ہو، بے نقطہ تفسیر، اور اس کا نام اس نے لکھا تواتع الالہام، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. علم ایسا تھا، لیکن دنیا کی چکا چوند نے ان کے دل پر اپنا غلبہ پا لیا، چنانچہ درباری ملا بن گئے، حتیٰ کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ وقت کے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے. اب بتائیے کہاں گئی وہ قابلیت؟ تو قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے. ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان عالم ہمارے شہر میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت پرسنالٹی دی تھی، قاری بھی تھے اور ایسے اچھے قاری کہ ان کے پیچھے تراوی پڑھنے کے لیے شہر کے کونوں سے لوگ اس مسجد میں اکٹھے ہو جاتے تھے. عالم ایسے زبردست تھے کہ جب صبح کے وقت درس تفسیر دیتے تھے، درس قرآن، اور شام کو درس حدیث دیتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے. حافظ اتنے پکے تھے کہ پورے رمضان المبارک میں وہ 30 پارے پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے درجنوں حافظ ہوتے تھے، ایک لقمہ پورے رمضان میں دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. خطیب زبردست ہے، قابلیت کی انتہا تھی. ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی کوئی چیز دیکھی تو اس پر انہوں نے اپنا تخلص رکھا کامل، محمد فلاں جو ان کا نام تھا، نام لینا مناسب نہیں، آگے کامل لکھا. میں نے عرض بھی کیا کہ حضرت کوئی اچھا سا اور لفظ آپ ڈھونڈ لیں اس لفظ کی بجائے. کہنے لگے کیوں، ایک انسان میں جو کمالات ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ نے مجھے دیے ہیں، اس لیے میں نے اپنا تخلص کامل رکھا. بس اس ایک لفظ کا تخلص کرنے سے دن پھر گئے. ایک چھوٹی سی بات تھی، معمولی تھی، کہ کمیونٹی میں سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے کوئی آگے سے جواب دے دیا، وہ بات بڑھتے بڑھتے ایسی بڑھی کہ مسجد کی انتظامیہ اس میں انوالو ہو گئی، پھر کمیونٹی انوالو ہو گئی، پھر وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، پھر وہ ایسا مسئلہ ہاتھوں سے ان کے نکلا حالانکہ اس کی بنیاد کچھ نہیں تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن پھر جاتے ہیں نا تو بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. وہ جتنا اس کو سلجھانے کے لیے بات کرتے اتنا بگڑنے کے لیے لوگ اور تیار ہو جاتے. نتیجہ کیا نکلا، مسجد بھی گئی، مصلی بھی گیا، اور ایسی صورتحال بنی کہ پورے شہر میں ان کو مصلی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے زندگی کے 25 سال تنگ آ کر اپنی روزی کمانے کے لیے سڑکوں پہ رکشہ اور ٹیکسی چلا کر گزاری. 25 سال میں نہ درس قرآن، نہ جماعت کی نماز، نہ کچھ، اور سڑکوں کے اوپر رکشہ چلاتے تھے، سواریوں کو ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے. جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے. تو قابلیت ایک الگ چیز ہے اور قبولیت ایک الگ چیز ہے. قبولیت کیا ہوتی ہے؟ قبولیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آقا کو پسند آ جائے، اچھا لگ جائے. چنانچہ اس کی مثال آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ اچھے خاندان سے ہوتی ہیں، تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، بڑی ذہین سمجھدار ہوتی ہیں، مگر خاوند سے نہیں بنتی اور ان کو طلاق ہو جاتی ہے. قابلیت تو تھی، قبولیت نہ مل سکی خاوند کی نظر میں. بلکہ چند دن پہلے ہمارے سفر میں ساتھی تھے، انہوں نے خود بتایا، کہنے لگا کہ میری 5 بہنیں اور ان 5وں میں جو سب سے زیادہ ایک اچھا انسان تھی اور خوبصورت انسان تھی، اور میری والدہ بچیوں کے رشتے کے وقت اس کو چھپا دیا کرتی تھی کلوزٹ میں کہ تم پہ نظر بھی نہ پڑے کسی کی، ایسی تھی اللہ کی شان کہ جب شادیاں ہوئیں باقی سب بہنوں کو بہترین ازدواجی زندگی ملی، اس میری بہن کو 2 سال بعد طلاق ہو گئی. تو قابلیت تھی، قبولیت نہ ہو سکی خاوند کی نظر میں. اب کئی دفعہ نہیں جانتے، سٹور میں تشریف لے جاتے ہیں پھل خریدنے کی نیت سے، آپ سیب بھی خریدتے ہیں، انگور بھی خریدتے ہیں، فلاں بھی خریدتے ہیں، آپ کے ساتھ پھل آپ کو کہتا ہے کیلے بھی لے لیں، آپ کیلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، کوالٹی بھی اچھی ہے، سائز بھی بڑا ہے، ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہے، مگر آپ نظر ڈال کے کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. بحیثیت ایک پھل کے اس میں کمی کوئی نہیں تھی، آپ کا دل نہیں آمادہ ہوا، آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے. آپ اس کو کہہ دیتے ہیں مجھے اس کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو قابلیت تھی، قبولیت نہ ملتے تھی. یہ قبولیت ایک الگ چیز ہے. چنانچہ ایک دلہن کو شادی کے وقت بنا سنوار رہے تھے عورتیں، تو اس کی کسی سہیلی نے اس کی تعریف کر دی کہ تجھے کپڑے بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور زیور بھی سج رہے ہیں، تم بڑی پیاری لگ رہی ہو. تو جب اس نے یہ بات کہی تو دلہن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو وہ کہنے لگی کہ کیوں رو رہی ہو، یہ رونے کا وقت تو نہیں ہے، میک اپ خراب ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بات سے مجھے رونا آ گیا کہ تم تو میرے خوبصورتی کی اتنی تعریفیں کر رہی ہو، مجھے دل میں خیال آیا کہ جس خاوند کی خاطر تم مجھے بنا سنوار رہی ہو اگر اس کے پاس میں گئی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام آئیں. دیکھنا تو یہ ہے نا کہ میں میاں کو پسند آ جاؤں. بالکل اسی طرح لوگ ہمیں صوفی صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، حافظ صاحب کہیں، پیر صاحب کہیں، نیک صاحب کہیں، جو مرضی کہتے پھریں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن قبولیت نہ ہوئی تو یہ سارے تمغے کس کام آئیں. تو معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس لیے مومن کے دل میں یہ ایک غم ہوتا ہے جو ہر وقت اس کو فکر مند رکھتا ہے کہ قبول ہو جائیں میرے عمل، اچھا دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان نادم اور شرمندہ ہو اپنے گناہوں پہ، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان نادم اور شرمندہ ہو اپنی نیکیوں پہ. آپ بھی حیران ہوں گے کہ پیر صاحب نے آج عجیب مسئلہ چھیڑ دیا کہ ایک تو ہے کہ انسان استغفار کرے اپنے گناہوں پر، وہ تو کرنا ہی چاہیے، ہم سے خطا ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی، اے میرے مالک ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اس پر بھی استغفار کرنا ہے. اور ایک اس پر استغفار کرنا کہ ہم نے جو نیکیاں کیں ان پہ استغفار کرنا. تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی گناہوں پہ استغفار تو بڑا سنا تھا، یہ نیکیوں پہ استغفار کہاں سے آ گیا؟ تو ذرا تفصیل بھی سن لیجئے کہ شریعت نے ہمیں نیکیوں پہ بعد بھی استغفار کرنے کا حکم دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم جتنی بھی عبادت یکسوئی سے کریں، خشوع اور خضوع سے کریں، اپنا پورا زور لگا لیں، ہم اس کوالٹی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق بن جائے. ہماری عبادتیں، ہماری تعریفیں، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی شان کے پردوں کے نیچے رہ جاتا ہے. وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. تو اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو ہماری نمازیں کوالٹی کو اگر چیک کیا جائے، جیسے آج کل کوالٹی کنٹرول ہر طرف چلتا ہے، جدھر جاؤ کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ، دفتروں میں کوالٹی کنٹرول، انڈسٹری میں کوالٹی کنٹرول، بزنس میں کوالٹی کنٹرول. کیوں؟ مالک کہتا ہے مینیجر کو بلا کے کہ میرا کسٹمر مجھ سے کوالٹی مانگتا ہے. تو جس کسٹمر نے چند ٹکے پے کرنے ہیں وہ اگر چیز کی کوالٹی مانگتا ہے تو جس پروردگار نے اپنے بندوں کو اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنا مشاہدہ، اپنی جنتیں عطا کرنی ہے، کیا وہ بندوں سے اعمال کی کوالٹی نہیں مانگتا؟ تو اگر کوالٹی کی نظر سے ہمارے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے تو اعمال اس قابل ہی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری نمازیں ایسی کہ جیسے اللہ اکبر کے الفاظ سے ہم نے ایک ٹیپ ریکارڈر کا آن پش بٹن دبا دیا، اب وہ ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اور ہمارا سلام پتہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہوائی جہاز میں کوئی بیٹھا ہوا اونگ رہا ہو نا، اور یکدم لینڈنگ ہو اور پہیے زمین پر لگے نا تو وہ چونک اٹھتے ہیں، اچھا لینڈنگ ہو گئی، ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے ہم کرتے، او اچھا اب ہم نماز سے باہر آ گئے. اب بتائیں کہ ایسی نمازیں کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کے قابل ہیں؟ کیا دنیا کے خیالات ہیں جو ہمیں نماز میں نہیں آتے؟ تو اگر کوالٹی کی نظر سے ہماری نمازوں کو دیکھا گیا تو ہماری نمازیں تو ساری ٹریش کین نہیں پھینکیں. جیسے گلے ہوئے پھل کو دیکھ کے نا آپ کہتے ہیں مجھے یہ داغی سیب نہیں چاہیے، مجھے یہ کیلے گلے ہوئے ہیں، زیادہ پکے ہوئے ہیں، مجھے نہیں چاہیے. اگر اس نظر سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عملوں کو دیکھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے کفار کے عمل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، مگر وہ فرماتے ہیں وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بڑی انسانیت کی خدمتیں کی ہوں گی، بڑے فلاحی کام کیے ہوں گے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ہوا کی طرح بنا دیں. تو قبولیت کا غم مومن کے دل میں ہر وقت ہوتا ہے، کبھی اس کو استفراغ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم تو کرتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں نا, وہ کرتے بھی ہیں اور عدم قبولیت کے خوف سے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. وہ نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹا اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں, معافیاں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اے اللہ بس اس کو قبول فرما لی. اچھا دیکھیے, شریعت نے ہمیں نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم دیا. چنانچہ وضو ایک عبادت ہے. شریعت میں بتلایا گیا کہ جو انسان اچھے انداز سے وضو کرتا ہے اہتمام کے ساتھ, تو ہر وضو کے قطرے کے ساتھ اس کے جسم کے گناہ دھلتے جا رہے ہوتے ہیں. وضو کے گناہ پانی کے ساتھ دھلتے جا رہے ہوتے ہیں. اب بتائیے, ایسی عبادت کے جس سے انسان کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, لیکن اس عبادت کے بعد جو مسنون دعا سکھائی گئی کہ انسان فارغ ہو کر پڑھے, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, میں مختصر کر رہا ہوں, تو وضو کے بعد بھی جو دعا کہی اس میں استغفرک, اللہ میں استغفار کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. وضو کے بعد بھی استغفار سکھایا گیا. یہ فقط گناہوں پہ ہی نہیں ہوتا, یہ نیکیوں کے بعد بھی استغفار ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ نماز کا سلام پھیرتے تو آپ ایک مرتبہ فرماتے اللہ اکبر, اور تین مرتبہ ثلاث مرات فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھ کے پھر نماز پڑھ کے استغفار سکھایا گیا. کیا مقصد تھا؟ اللہ اکبر کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ, ہم نے جتنا بھی زور لگا کے یکسوئی کی عبادت کی, اللہ اکبر, اللہ آپ اس سے بہت بلند ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اے میرے مولا اب یہ جیسی بھی ہے عبادت قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے, اے میرے آقا قبول فرما لیجئے. نماز کے بعد استغفار. اچھا دیکھیں, تہجد کی نماز کتنی عظیم عبادت ہے. انبیاء کا شعار, صلحاء کا شعار, قرآن مجید میں فرمایا گیا اتنی اعلیٰ عبادت, لیکن اس عبادت کو کرنے والوں کا عمل کیا بتایا گیا؟ فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون. جو عبادت میں راتیں گزار رہے ہیں, جو اللہ کی یاد میں رکوع اور سجود میں لگے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب سحری کا وقت ہو جاتا تھا اللہ کے حضور استغفار کرتے. تہجد کی نماز پڑھ کے بھی استغفار. اچھا اسے اور آگے دیکھیے, حج کا عمل کتنا عظیم عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج مبرور نصیب ہو جائے نا, رجا کا یومن ولدت امہ, ایسا حج مبرور کرنے والا حاجی ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر کہ جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا, ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حج کیا؟ نبی صاحب نے فرمایا الحج العرفہ, کہ عرفات کے میدان میں جو وقوف عرفہ کیا جاتا ہے نا, حج کا وہ رکن اعظم ہے. وقوف عرفات کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں اتنی برستی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو ذلیل ہوتے یا تو بدر کے دن دیکھا تھا یا پھر وقوف عرفات کے دن دیکھا. اتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے کہ اتنا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے اپنے بالوں میں مٹی ڈالتا ہے, روتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی کہ لوگوں نے معافیا مانگی, اللہ نے دعائیں قبول کر کے ان کو بخش دیا, میری محنت ضائع ہو گئی. اتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ وقوف عرفہ کر لے اور پھر دل میں خیال لائے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں, کیا تم مجھے بخیل سمجھتے ہو کہ تم نے مانگا اور میں دیتا نہیں؟ فرمایا کہ نہیں, جب وہاں پہنچ کر مانگو دل میں یقین کر لو کہ جو مانگا ہمارا قبول ہو گیا. اب بتائیے اتنا اعلی عمل وہ وقوف عرفات کرنے کے بعد, جب حاجی مزدلفہ پہنچے منا پہنچے ان کو اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ, یہ عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ پھر تم اللہ کے سامنے استغفار کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اس سے اور آگے ایک بات دیکھ لیجئے, دعوت کا عمل کتنا اعلیٰ عمل ہے, سب سے عظیم عمل, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے اے محبوب فرما دیجئے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, انا و من اتبعنی, میں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں. اتنا بڑا عمل جو منصب ہے انبیاء کرام کا, جس کی خاطر اللہ نے معصوم ہستیوں کو بھیجا, چنی ہوئی ہستیوں کو بھیجا, انہوں نے یہ کام کیا اور ان تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام رکھنے والے سید الانبیاء سید الاولین والآخرین اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دعوت کا کام پوری زندگی میں کیسے کیا. جب حجت الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اس امانت کو ادا کر دیا پہنچا دیا؟ صحابہ نے آگے سے جواب دیا اے اللہ کے محبوب آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا, ادیت الامانہ, امانت کو پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا. جب یہ جواب ملا تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اے میرے اللہ آپ اس بات کے اوپر گواہ رہیے گا ایسی کامل زندگی, ایسی کامیاب زندگی, دعوت کا حق ادا کر دیا, لیکن اس عمل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے محبوب واپس آئے اللہ کی طرف سے پیغام اتر رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر, اے میرے محبوب اللہ کے نام کی تسبیح کیجئے اور اللہ کے سامنے استغفار کی. وہ پھولوں سے زیادہ نازک جوانی, کتنی عفیف اور پاکیزہ زندگی, ایسی عبادت بھری زندگی کہ حتی یتورمت قدما, ایسی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب کو حکم مل رہا ہے واستغفر امر کا صیغہ, اے میرے محبوب آپ استغفار کیجیے. جب یہ الفاظ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں تو دل ڈوبنے لگتا ہے کہ جب ایسی زندگی گزارنے کے بعد استغفار کا حکم ہو رہا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجن بولی ہیں, کیا حیثیت ہے ہماری سے, ہمیں تو استغفار کرنا ہی ہے. اپنے گناہوں پر بھی اور اپنے اعمال پر بھی، نیکیوں پر بھی. کس لیے؟ اللہ بس ہم یہ نیکی ایسے نہ کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی. اس لیے امام اعظم رحمتہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سالوں عشاء کے وضو تے فجر کی نمازیں پڑھیں، پھر جب حرم کی زیارت کے لیے گئے، طواف کعبہ کیا، مقام ابراہیم پہ دو رکعت نفل ادا کر دیے، اور ادا کر کے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا عبادت، تیری عبادت نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی، اور معرفت کو نہیں پا سکے جو ہمیں پانا چاہیے. اگر یہ اکابر ایسی زندگیاں گزار کر بھی اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے تو پھر میرے دوستو ہمیں تو ہر وقت ہی استغفار کرنا چاہیے. گناہوں پہ تو استغفار ہم کریں ہی، ہمیں اپنی نیکیوں پہ بھی استغفار کرنا چاہیے. ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ پہلے دن سکول چلا جائے نا، تو وہاں پر اس کو اس کا ٹیچر لکھنا سکھاتا ہے، تو یہ بچہ اے بی سی لکھتا ہے نا، ایسے لکھتا ہے کہ سمجھ نہیں لگتی کہ کیا لکھا، لیکن گھر آ کر ابو کو بتاتا ہے، ڈیڈی میں نے آج لکھنا سیکھا، تو اس کا باپ اس کو دیکھ کر انعام دے دیتا ہے. اب وہ انعام خوش خطی کا نہیں ہوتا کہ تو نے بڑا خوبصورت لکھا، نہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے. ہماری عبادتیں اس بچے کی لکھائی کی مانے دیں، مگر ہمارا مالک بڑا قریب ہے، بڑا مہربان ہے، وہ اس مہربانی کی وجہ سے پروردگار ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما لیتا. تو جب ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کتنا استغفار کرنا چاہیے، کتنی معافی مانگنی چاہیے. کہ پروردگار عالم بس ہمارے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو آپ شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. یہ ایک ایسا غم ہے جو پوری زندگی مومن کے دل میں رہتا ہے. وہ جتنا دوڑ دوڑ کے عبادت کرے، وہ جتنا بھاگ بھاگ کے عبادتیں کرے، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے ڈرتا ہے کہ اے مولا بس اس کو قبول کر لیجیے، اگر قبولیت نہ ہوئی تو ہماری عبادتیں پھر کس کام کی. اس لیے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیسے رہے، حضرت کیسے رہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے. نظر تو اس پہ ہونی چاہیے نا کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. تو ہم میرے دوستو دھوکے کھا جاتے ہیں، جیسے بھی زندگی گزر رہی ہو نا، کوئی خواب دیکھ لیا تو خوش ہو گئے، ہم نے بڑا خواب دیکھا ہے. اپنے خوابوں پہ جو فریفتہ پھرتے ہوں ان دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟ دو رکعت نماز پڑھ لی بڑے خوش ہو گئے. بھائی یہ سب چیزیں اپنی جگہ، قیامت کے دن قبولیت کا غم جب تک دل میں نہ ہوگا تب تک کام نہیں چلنا، ہر وقت فکر مند رہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت اب سمجھ میں آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے متواصل الحزن، مستقل آپ کے اوپر ایک غم سوار ہوتا تھا. اللہ اکبر، یہی مومن کی حالت ہوتی ہے. جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکی کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ڈرتا بھی رہتا ہے، اے اللہ بس اس کو قبول فرما لیجیے. یہ غم تھا صحابہ کے دلوں میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنے بڑے اعمال کے باوجود پھر ڈرتے تھے. پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا لیتنی کنت صحو محمد، اے کاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھول ہوتا. کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں چار رکعت کی نیت باندھی اور دو کے بعد سلام پھیر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آج کے بعد یہ نماز چار رکعت کی بجائے دو رکعت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھلا دیا کہ تمہارے سامنے سجدہ صحو کرنے کا مسئلہ واضح ہو جائے. تو اس بات کو یاد کر کے وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو بھولنے پر اللہ کی طرف سے اتنا اجر ملا، ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اس صحو پر ملنے والا اجر ابو بکر کو دے دیا جائے. یا لیتنی کنت صحو محمد، اس لیے ڈرتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا، میں گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی نہ ہونی. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں پائیں کہ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی ان کے لیے، اور پھر فرمایا کہ عمر جس رستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی بندہ نبی بن سکتا تو عمر میں اللہ نے وہ صفات رکھی تھی کہ یہ نبی بنتے. ایسی زندگی پائی. اب یہاں پر ایک طالب علمانہ اشکال پیش آتا ہے، ذرا وہ بھی عرض کرتا چلوں، کہ دل میں خیال آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ابو بکر صدیق علیہ السلام کے لیے کیوں نہ کی. لو کان عبادی نبیاً لکان عمر، عمر کا نام لیا ابو بکر کا نام نہیں لیا، تو طالب علم کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا نام کیوں نہ لیا. تو علماء نے اس کا جواب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میت کبری حاصل ہو چکی تھی. ان اللہ معنا، یہ معنا کی وجہ سے ثانیہ اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو میت کبری حاصل ہو چکی تھی. چونکہ میت حاصل تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی، بعد کا لفظ فرمایا تو ابو بکر تو مئی کے لفظ میں داخل ہو چکے تھے، بعد کا جب لہذا آیا تو اس کے بعد عمر کا رتبہ تھا، فرمایا لکان عمر. اتنا اللہ نے جن کو مقام دیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے. اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو میری شہادت کا وقت قریب ہے، میں نے دودھ پیا اور وہ زخم میں سے باہر نکل آیا، یہی نشانی تھی جو میرے آقا نے بتا دی تھی، لہذا اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. اس نے کہا جی فرمائیے. فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی دفنا دینا، کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین ہم جلدی ہی دفنا دیں گے، آپ اتنا بار بار تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پر عمر اللہ نے فرمایا کہ میں جلدی کا تقاضا اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. ایسا ڈر ہوتا تھا، ایسا خوف ہوتا تھا، ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوں گے اعمال یا نہیں قبول ہوں گے. تو یہ غم مومن کے دل میں لگا رہے کہ قبولیت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ، جب قبولیت ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانیاں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے فیض کو جاری فرما دیا. دیکھیے قبولیت کا معاملہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کیسا ہے, شکل کیسی ہے, ظاہر کے اندر غلامی کی زندگی گزاری جا رہی, کچھ بھی نہیں اپنے پاس, نہ دنیاوی اعتبار سے, نہ شکل و صورت میں خوبصورتی کے اعتبار سے, مگر اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. ایسی قبولیت پائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں کسی کے چلنے کے قدموں کی آواز سنی, تو آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا غلام فرش پہ چلتا ہے, اس کے جوتوں کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے. قبولیت ہو گئی. تو قبولیت ایک الگ چیز ہے اور قابلیت ایک الگ چیز ہے, اور ہم کئی مرتبہ اپنے عملوں پہ دھوکے کھا جاتے ہیں, اس لیے قابلیت ہی پہ نظر نہ رکھیں. کس پہ نظر جائے؟ قبولیت پہ نظر جائے. اللہ بس آپ قبول فرمائے, اور جس کی نظر قبولیت پہ رہی کبھی بڑا بول نہیں بول سکتا, وہ کبھی ناز نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. دیکھیے دو آیتیں ایسی ہیں, حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے وہ آیتیں پڑھ لی وہ کبھی ناز نہیں کر سکتا, وہ کبھی ناز نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ناز نہیں چلتا, نیاز چلتی ہے, عاجزی چلتی ہے. ناز نہیں چلتا وہاں, کسی کا بھی ناز نہیں چلتا, بندگی عاجزی بس اس کے سامنے عاجزی چلتی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے, اور قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب نیاز مندی ہو, جب جھکے انسان اللہ کے سامنے, جتنا جھکے گا اتنا جلدی قبول ہوگا, جتنا جھکے گا اتنا جلدی قبول ہوگا. اب دیکھیے دو آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر علم اور عمل پہ ناز کی جڑی کٹ جاتی ہے. پہلی آیت سنیے, ذرا توجہ فرمائیے گا. طلباء کے لیے علمی نقطہ, فرمایا علم کے بارے میں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لئن شئنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں, لَنَذْهَبَنَّ, ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا گیا, اور طلبا جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں تاکید کا آخری درجہ ہوتا ہے, آخری درجہ لَنَذْهَبَنَّ, تاکید کا آخری درجہ استعمال کر کے کہا گیا, اے محبوب اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا وہ سب کا سب ہم آپ سے واپس. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اگر یہ فرماتے ہیں تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی اپنے علم سے ناز کر سکتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب, اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا, لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي, اللہ اکبر کبیرہ. اور عمل کے بارے میں سنیے, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے پیارے محبوب, لولا ان ثبتناک, اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے, اللہ اکبر, ہم آپ کو استقامت عطا نہ فرماتے, لولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا, آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑا سا بھی اگر مائل ہو جاتے کیا ہوتا, اذ لا ازقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اب اس آیت کا ترجمہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, قرآن پاک سے جا کے پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یوں فرماتے ہیں، اذا ازقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی اپنے عمل پہ ناز کر سکتا؟ حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ دو ایسی آیتیں ہیں جو بندے سے علم اور عمل کے اندر ناز کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتی ہیں، بس اس کے بعد جھکنا ہے، اللہ کے سامنے معافی ہے، سر جھکانا ہے، بس مالک جو آپ نے عطا کیا، جو آپ ہی کی مہربانی ہے، بس آپ اسے قبول کروا لیجیے. کوئی بندہ ناز نہیں کر سکتا. دیکھیے ایسے بھی لوگ گزرے کہ جن کی بڑی اعلیٰ زندگی تھی، بڑی اچھی زندگی تھی، مگر چھوٹی سی ایک خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سنیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، ایک لاکھ حدیثیں انہیں زبانی یاد تھے، اتنے بڑے محدث تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے اور لوگوں کے شیخ تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، ان کے شاگرد تھے. ایسی زندگی، ایک مرتبہ اپنے چند شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے اور ادھر اس بستی کے اوپر انہوں نے کچھ صلیب بنی ہوئی دیکھی اور فلاں دیکھی، تو ان کے دل میں خیال گیا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ دیں. بس اتنا سا خیال دل میں گیا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش آ گئی. اچھا، اگر تم جو ہدایت پر ہو، یہ تمہارا کمال ہے یا ہماری دی ہوئی توفیق ہے؟ بس اتنی سی بات. کیا ہوا؟ آگے وضو کرنے کے لیے گئے کنویں کے اوپر، چند عورتیں لڑکیاں پانی بھر رہی تھی، دیکھا کہ بھائی کیا کنواں خالی ہے، ہم وضو کر لیں، ایسے ہی نظر جو پڑی دور سے، تو بس دل کے اندر جو کچھ تھا سب کا سب نکل گیا. شاگردوں کو کہنے لگے بھائی چلے جاؤ واپس، میرے پلے کچھ نہیں. وہ رونے دھونے لگ گئے، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، میرا سب کچھ چھن گیا. ان کو بھیج دیا واپس اور اس بستی کی طرف چل پڑے اور بستی والوں سے پوچھا، بھائی اس رنگ کے کپڑوں میں جو کوئی تھی وہ کون تھی؟ ان کا جی ہمارے سردار کی بیٹی تھی. اس کے پاس پہنچ گئے، کیا آپ اس کا میرے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا آپ ناواقف ہیں، انجان ہیں، ہم کیسے نکاح کر دیں؟ آپ ہمارے ساتھ کچھ سال رہیں تاکہ کچھ آپس میں موانست ہو، اور ایک کام ہمارا آپ کو کرنا پڑے گا. کون سا کام؟ اس نے کہا ہمارے سور ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں، ان کو چرانا پڑے گا. کہنے لگے ٹھیک. اس نے سور چرانے کے کام پہ لگا دیا. وہ جو لوگوں میں دعوت و ارشاد کا کام کرتے تھے، رحمت کی نظر ہٹی، سور چرانے پہ لگ گئے. ایک سال گزر گیا اسی طرح. ان کے ایک شاگرد تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں میرے استاد بڑے متقی تھے، نیک تھے، عالم تھے، سب کچھ تھے، کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بس آزمائش آ گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ انجام برا نہیں کریں گے. تو وہ اپنے استاد کا حال معلوم کرنے سال کے بعد دوبارہ آئے ادھر، لوگوں سے پوچھا میرے استاد کا، انہوں نے کہا جی کہیں سور چراتے پھر رہے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ ملنے کے لیے گئے، ان کو دیکھا سور چر رہے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، امامہ بھی ہے، اتنی خوبصورت ریش بھی ہے، جبہ بھی ہے، جس صورت میں وہ جمعے کا خطبہ منبر پہ چڑھ کے دیا کرتے تھے نا، آج اسی حلیے کے اندر ہوں کھڑے ہوئے سور چرا رہے ہیں. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ قریب پہنچے اور قریب پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ حافظ قرآن تھے تو کیا حفظ سارا موجود ہے؟ فرمان لگے نہیں، میں سب بھول گیا، سب قرآن پاک میرے اندر سے نکل گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی آیت یاد ہے؟ تو سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک آیت یاد آ رہی ہے. حضرت کون سی آیت یاد آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا آیت یہ یاد آ رہی ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں. پورا قرآن بھول گئے، بس یہ آیت یاد رہی. حضرت آپ کو 100,000 حدیثیں یاد تھی، وہ یاد ہیں؟ میں بھول گیا. کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک حدیث یاد آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل لے اس کو قتل کر. یہ آیت یاد رہی، یہ حدیث یاد رہی. اس پر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا کہ یہ حال ہو گیا. ان کے رونے پر ان کے استاد نے بھی رونا شروع کر دیا اور روتے روتے ان کے استاد سے یہ الفاظ نکلے اے اللہ میں آپ سے یہ توقع تو نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں یہ توقع تو نہیں کرتا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ میں رشت و ہدایت کا کام کرنے والا، منبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کے خطبے دینے والا، میں انسانوں میں دعوت کا کام کرنے کے بجائے سور چرانے کے کام پہ لگا دیا جائے. بس اتنی بات پر اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، اللہ تعالیٰ کو رحمت آ گئی، مہربانی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی. جو قبض کیا تھا میرے مولا نے سب واپس لگا دیا. اللہ تو دوستو، جب ایسے بڑے بڑے محدثین حفاظ کے ساتھ یہ کچھ پیش آ سکتا ہے تو پھر کوئی ہے کہ جو ناز کرے اپنے علم اور عمل پر؟ یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. جب اس مالک کی رحمت کی نظر ہوتی ہے پھر بہار کا زمانہ ہوتا ہے، جب رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے اب خزاں کا وقت آئے. تو اس لیے ہم اپنے عملوں پہ فریفتہ نہ ہوئے پھرے، ہم اپنے عملوں پہ فریفتہ نہ ہوا پھریں، ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کریں، معافیہ مانگیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالی ناز کا معاملہ فرما لے. ایسا نہ ہو کہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ناز کا معاملہ فرما لے. میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت کی کا ناز کا معاملہ ہو گیا نا، ہمارے پلے کچھ نہیں. ہمارے پلے کچھ نہیں. بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، استغفار کیا کریں اپنے گناہوں پر بھی اور اپنے نیکیوں کے اوپر بھی. ہمارے پاس آج ہی کے سوا کچھ نہیں، ہم تو اپنی نیکیوں پر فریفتا ہوئے پھرتے ہیں. کوئی ہے جو کسی دوسرے کو کم نظر سے دیکھے؟ آج ہماری گردنیں تنی رہتی ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دوسروں کے چہروں پہ پڑتی ہیں، ہم دوسروں کے عیب ٹٹولتے پھرتے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں بے نمازی ہے فلاں تو بس پیتا پلاتا ہے فلاں تو ایسا نہیں 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 ہرگز نہیں. اگر ہم کچھ عمل کر رہے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں یہ اس کمال والے کا کمال ہے یہ اس کمال والے کا کمال ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمانی ہے. ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ کے حضور جھک جائیں یہ سب میرے مالک کی توفیق ہے یہ سب میرے آقا کا احسان ہے کہ ہم کوئی عمل اگر کر رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں اللہ رب العزت کی مہربانی ہے ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں. اس لیے اصل چیز کیا ہے قابلیت نہیں اصل چیز کیا ہے قبولیت ہے. ہم اللہ تعالی سے قبولیت مانگیں. اس لیے ہمارے اسلاف سلف صالحین اتنی عبادتوں کے باوجود پھر اللہ کے حضور جھکتے تھے اور اللہ کے سامنے ڈرتے تھے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ذرا توجہ فرمائیے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث اتنے بڑے محدث کہ ایک وقت میں 40,000 شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کے حدیث سنتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے. ان کے متعلق اتنے تعریفی الفاظ اسماء الرجال کی کتب میں لکھے گئے ہیں کہ محدثین نے کہا کہ کسی بھی محدث کے بارے میں اتنے اچھے تعریفی الفاظ نہیں کہے گئے. ایسے بڑے محدث 40,000 طلباء ایک ایک وقت میں حدیث سنا کرتے تھے. ان کے بارے میں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو سالوں قریب سے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو سالوں میں نے بڑا قریب سے واچ کیا. تو فرماتے ہیں میں نے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق دیکھا. میں نے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق دیکھا کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا اور ان کو یہ سعادت نہ ملی تھی. اس کے سوا میں نے ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نہ دیکھا. ایسی زندگی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حدیث کا درس دیتے تھے نا تو اتنا مجمع ہوتا تھا کہ ان کی حدیث سن کر لوگ آگے دوسروں کے سامنے مکبر کی طرح سنایا کرتے تھے. جیسے نماز میں اگر سپیکر نہ ہو تو امام تکبیر کہتا ہے تو پیچھے نمازی اس کو دہراتے ہیں, ان کو مکبر کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ جو مکبر تھے ان کی تعداد گنی گئی تو وہ 1200 تھے جن کے درس میں 1200 لوگ مکبر ہوں تو مجمع کتنا ہوگا. اللہ اکبر. ایسے بڑے بڑے مجمعوں میں حدیث کا درس دینے والے جن کے بارے میں محدثین کی رائے ایسی تھی. سنیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے کہ مجھے زمین مجھے چارپائی سے اتار کر نیچے زمین پہ لٹا دو. چارپائی سے اٹھا کر نیچے زمین پہ لٹا. اللہ اکبر. شاگرد پہلے تو تھوڑا گھبرائے. جب انہوں نے دوبارہ کیا نا تو الامر فوق الادب, تو شاگردوں نے اپنے استاد کو اتنے بڑے محدث کو زمین کے اوپر لٹا دیا, مگر ان کی چیخیں نکل گئی. ہوا کیا کہ اپنے استاد کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے استاد اپنا رخسار زمین پر رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر رو کر کہنے لگے, اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. نہیں کہا اے اللہ میں بڑا محدث ہوں, میں بڑا نیک ہوں, میں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی. نہ نہ نہ, کوئی اپنا عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا, بس اتنی بات کہی اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. اس سے معلوم ہوا اس کے ہاں شوخی نہیں چلتی, اس کے ہاں ناز نہیں چلتا, اس کے ہاں نیاز مندی چلتی کہ انسان اللہ کے حضور جھک جائے. کسی نے کہا جی بڑے عالم ہیں, بڑے پیر ہیں, بڑے فلاں ہیں, سب دھوکہ ہے. میرے دوستو اللہ کے حضور کسی کا ناز نہیں چلتا, بس نیاز ہم اللہ تعالی کے حضور جھک جائیں. اے میرے مولا بس آپ مہربانی فرما کر ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیں. تو قابلیت پہ نظر نہ رہے, کس پہ نظر رہے؟ قبولیت. تو جس کی نظر قبولیت پہ ہو وہ کوئی بڑا بول بول سکتا ہے؟ وہ کوئی اونچی بات کر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے ایک اصول بنا لیجئے کہ ہم نے اپنی طرف سے دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنی ہیں اور پھر بھی ہم نے اپنے مولا سے معافیاں مانگنی ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا بس آپ ہی کی توفیق سے ہوا, اے میرے مولا اب اس کو قبول فرما لیجیے, اس کو قبول فرما لیجیے. بس یہ ہمارا کام. جب ہم یوں اللہ کے حضور کریں گے بھی اور ڈریں گے بھی تو پھر ہم قبولیت کی اللہ تعالی سے امید رکھیں. دل میں امید رکھیں کہ ہمارا مولا بس اب حق قبول فرما لے گا. میرے دوستو ذرا توجہ فرمائیے گا, کسی شاعر نے ایک عجیب بات کہی, کسی شاعر نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا کون مقبول ہے کون مردود ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اس لیے ہم اپنے عملوں پہ فریفتہ نہ ہوئے پھرے, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بس استغفار کریں, بس اللہ سے معافی مانگیں, کیا کہیں, بس اے اللہ قبول کر لیجیے, اللہ قبول کر لیجیے. جب یوں اللہ رب العزت کے حضور جھک جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے, اللہ رب العزت ہمارے عملوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول. اسی لیے ہمارے اکابر اللہ کے حضور جھکتے تھے. ایک آخری بات سن لیجئے پھر یہ آج اس بات ختم کر دیں. ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ان کی بقالہ کی دکان تھی, کریانے کی دکان تھی, ان کی کریانے کی دکان تھی. اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے, تو جب وہ ان کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا نا وہ گھس جاتا تھا نا, تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کھوٹا سکہ ہے, کھوٹا سکہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی کھوٹا سکہ بھی لے کے آ جاتا تو وہ رکھ لیتے اور اس کو سودا دے دیتے, کھوٹا سکہ لے لیتے سودا اس کو دے دیتے, ان کی عادت تھی. آخری وقت میں بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو ان کے اوپر بس آخری وقت قریب آ گیا, تو جب انہوں نے محسوس کیا نا کہ اب میرا بس آخری وقت قریب ہے, تو اس وقت بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا اور رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے, اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا, اے میرے مولا آپ میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر دی. اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا, اللہ بس آپ میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, یہ تصور کیجئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. نیچے دیکھیے,
کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی, کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل, اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، دعا کیجئے. سبحان ربی العظیم وبحمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہم نے جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، آج کس محفل میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ اگر آپ نے ان نوجوانوں کو دھتکار دیا تو شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، اللہ جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، آج اس محفل میں کتنے بوڑھے ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ، اس محفل میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اور ان کے معصوم ہاتھوں کو رد نہ فرما دیجئے. اے اللہ، اس محفل میں کتنے اے اللہ لوگ ہیں جو آج آپ کے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں. اے میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما لیجیے, ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجیے, اور آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیجیے. رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجیے, رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ چھوٹا بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اور بندے پریشان ہوتے ہیں تو پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے, اللہ ہمارے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے, ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم اپنی, اے اللہ نیکیوں پہ فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں, اے اللہ ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لیجئے. اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ جہاں جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے, حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ موسم حج شروع ہو چکا ہے, آپ کے بندے دنیا کے دور, اے اللہ دور دور قریب کے علاقوں سے احرام باندھ کے آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لیجئے, اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لیجئے. ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دیجئے, اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, جو اولاد کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو پڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے دور قریب بھیج دیتے ہیں, اے اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں. اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما دیجئے, اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے, ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے, ان کے جان کی حفاظت فرما دیجئے, اللہ قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ ہمیں اولاد کے غموں سے بچا لیجئے, اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے, اولاد کی پریشانیوں سے بچا لیجئے. اللہ ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اللہ قیامت کے دن ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے, ہم نے جو گناہ کیے چھوٹے یا بڑے سب معاف فرما دیجئے, اور اے اللہ اپنی دعا اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اگر یہ آواز دور قریب تک جا رہی ہے, مرد یا عورتیں سن رہے ہیں, تو اللہ سب کو ان دعاؤں میں شریک فرما دیجئے, اور ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگیوں سے بچا لیجئے. ہمارے والدین, عزیز اقارب, مشائخ جو دور, جو اے اللہ جو دنیا سے فوت ہو چکے, اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے, اور ان میں اے اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے پیغامات دیے, خط لکھے, فون کیے, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما دیجئے, اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.